آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل سورہ جاثیہ کی تشریح کے دوران عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے ہمیں چاہا ہے کہ ہم بصیرت حاصل کریں، اور اس بصیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے پیچھے چھپے ہوئے عوامل کو پہچاننے کی کوشش کریں. دنیا مادے کو خود ہی پہچان لے گی، اس میں دین کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا نے پہچان لیا مثلا فزکس کے عوامل کیا ہیں، کیمسٹری میں کس طریقے سے ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پہچان لیا. لیکن جو چیز انسان نہیں پہچان پا رہا ہے وہ یہ کہ کیا ان مادی عوامل کے علاوہ بھی کچھ ہے جو عمل کر رہا ہے. خدا تعالیٰ نے دین کے ذریعے چاہے یہ بصیرت ہمیں ملے کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو اس دنیا کے اندر عمل کر رہا ہے. مثلا خود فرشتوں کی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں پراسرار زندگی، پراسرار وجود، کہ مسلم ہے، اثر ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعا ان باتوں کے اوپر عمل کے اندر یقین کرنے والے ہیں، تو وہ تعداد کم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کی تاثیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں اور آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ کام اچھائی کے اندر ہو چاہے وہ کام برائی کے اندر ہو، آیا واقعا سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ مثلا فرض فرمائیے آج رات آپ گئے، آپ نے چاہا کہ یعنی اچانک شاید کبھی آپ کا دل چاہے کہ آپ کوئی نیکی کریں، کوئی قرآن پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، اور آپ خود بخود اپنے دل کے اندر کچھ چیزوں کو احساس کرنے لگتے ہیں کہ شاید آج دل زیادہ مائل ہے کوئی عبادت کرنے کی طرف. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، ایک گھنٹہ یہ سوچ کے ٹال دیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، آخر میں کہیں نماز کو آخری وقت میں لے جا کر رکھ دیں گے، اور پھر پانچ منٹ کے اندر جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے. اس نماز جس کو پڑھنے کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے ٹال رہے تھے آخر میں پانچ منٹ میں پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ کبھی ہم لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی خدا تعالیٰ سے نعوذ باللہ حسد نعوذ باللہ بہت زیادہ غفلت طاری ہو جاتی ہے. یوں احساس ہوتا ہے زندگی میں بہت سارے عوامل ہیں جو کار فرما ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں، ہماری نیتیں، ہمارا دیکھنا کسی کو، ہمارا مثال کے طور پر مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا خدمت میں، بعض اوقات کوئی ایک دیکھنا مصیبت کر رہا ہوتا ہے. ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. کافی عرصے پہلے کا واقعہ ہے یہ کہ کچھ لوگ ایران سے گئے عراق کسی مرجع تقلید کے پاس. ان کے پاس اس زمانے کے حساب سے بڑی رقم، مثلا ایک نے ایک لاکھ تومان اور ایک نے میرے خیال میں کوئی ڈھائی لاکھ تومان. مرجع تقلید کے پاس آ کر کہا کہ ہم یہ رقم لائیں، کوئی مسجد وغیرہ بنوانی تھی، جس کوئی حرم تھا، ظاہر مجھے یاد آتا ہے کوئی حرم تھا، کوئی روضہ مبارک تھا اہل بیت کے روضات میں سے، وہ بنوانا تھا. اس کے لیے یہ لوگ تہران سے پیسے جمع کر کے لائے تھے. تو مرزا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آ صاحب بنوانا ہے لیکن ہمیں بیچ میں کہیں اور سفر پہ جانا ہے، یہ پیسہ رکھ نہیں پائیں گے اپنے پاس، خطرناک ہے. تو آپ کوئی مردے اعتماد آدمی بتا دیں جس کے پاس ہم یہ پیسہ رکھوا دیں. انہوں نے بتایا ایک آدمی کہ اس کے پاس رکھوا دو. وہ انہوں نے اس کے پاس رکھوا دیا، چلے گئے. واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ بندے خدا مر گیا. بندے خدا مر گیا، اس کے ورثہ سے پوچھا کہ بھائی وہ ہمارا کچھ پیسہ تھا. انہوں نے کہا رجسٹر ایک ہے، اس کے اندر سارے پیسوں کا اندراج ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. رجسٹر دیکھا، اس میں نہیں تھا. کہا بھائی تو ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہم تہران سے پیسہ لے کر آئے، ہمارا اپنا بھی نہیں ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، بعد میں ہمیں بڑی برائی اٹھانی پڑ جائے گی. کہا بھائی ایسا ہے کہ ہوتا تو رجسٹر میں ہوتا، وہ مرجع تقلید جو تھے ان کے پاس آئے. کہا کہ آؤ صاحب یہ کیا ہو گیا، وہ آدمی تو مر گیا. کہا رجسٹر میں ہوگا. کہا نہیں رجسٹر میں بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے کہ اب تو وہ مر گیا تو معاملہ ختم ہوا. پھر تو کہنے لگے صاحب ہم پیسہ لے کے آئے تھے، ہم بے عزت ہو جائیں گے. تو ایک جس میں سے جس کا زیادہ پیسہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کرنا ہے تو اب کر لو. کہا کیا کروں؟ کہنے لگے قبرستان میں جاؤ، اس کی قبر کے برابر میں کھڑے ہو کر ایک لمبی چوڑی نماز بتائی، یہ نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد پتہ نہیں 3 دفعہ 5 دفعہ یہ آواز دینا تو وہ قبر میں سے تمہیں نظر آئے گا. اس سے پوچھنا کہاں رکھا ہے. اس نے کہا صاحب دو آدمی چلے جائیں صحیح نہیں ہے، اکیلا ہی جانا. کہا نہیں اکیلا ہی جانا پڑے گا. کہنے لگا کہ بھائی اکیلے رات کے وہاں قبرستان. پھر وہ آدمی کہتا ہے میں نے کہا جہنم میں جائے، اگر یہ 2.5 لاکھ نہیں ملے تب بھی تو بے عزتی سے موت ہی آئے گی نا، اب قبرستان میں ہی موت آ جائے پھر یہی صحیح ہے. جاتا ہے بےچارا بڑی مصیبتوں سے، ڈر کے مارے ہال کے مارے جان نکل رہی ہے، وہ پکارتا وہ نہیں آتا. اگلے سے جاتا ہے صاحب مار دیا آپ نے ہمیں، پوری رات قبرستان میں لگ گئی، آیا وہ پھر بھی نہیں. کہنے گے اچھا 5 طالب علم ساتھ کیے دینی طالب علم، کہا اب یہ بھی نماز پڑھیں گے، یہ بھی دعا مانگیں گے، آواز تم دینا. کہنے لگا سر ٹھیک ہے اب تو چلو 5 آدمی ساتھ ہیں. 5 آدمی ساتھ گئے، آواز دی، قبر کھود گئی، کھل گئی. اندر دیکھا تو وہ آگ میں پڑا، بہت شدید آگ میں. کہنے لگا سر یہ کیا؟ اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، فلاں پیسے کا کیا ہوا؟ دیکھا نہیں بھائی، سننے سنانے کا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا پہلے اس آگ سے نجات دلاؤ مجھے، پھر پیسے کی بات. واپس آئے اس کے پاس، آغا کے پاس آئے. کہنے آغا صاحب آپ کا جو امین تھا وہ تو بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کا معاملہ بہت خراب ہے، وہ آگ میں. کہنے گے کہ اچھا یہ معلوم ہوا کہ وہ کیوں آگ میں ہے؟ کہنے گے صاحب آغا یہ پتہ نہیں چل پایا. باقی کچھ واقعہ اس قسم کا رہا تو اندازہ ہوا کہ کچھ ان کو انہوں نے ہی بتایا یا اس آدمی نے آ کے بتایا. ان کو اندازہ وہ ہمسائے میں ایک آدمی ہے اس کے پاس کی ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو یہ آگ سے بچے گا. اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ مشکل کیا ہے، یہ آگ میں پھنسا کیوں؟ آدمی امانت دار تھا، مشہور تھا، مرجع تقلید اعتماد کرتے تھے اس کو. کہا آدمی تو امانت دار تھا لیکن اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ میں زندگی بھر دعا کر رہا ہوں مولا امیر المومنین سے کہ مولا اس کو آگ میں جلائے، میں دعا کروں گا. انہوں نے کہا جب تیری دعا بھی پوری ہو رہی ہے وہ جل رہا ہے، لیکن اگر تو چھوڑ دے تو ہمارے 2.5 لاکھ بچ جائیں گے. کہا میں نہیں چھوڑوں گا. ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک آدمی تھا، اس نے میری لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کا وعدہ کیا. زیارت پہ آیا ہوا تھا وہ، اس نے کہا کہ میں تیری لڑکی سے شادی کروں گا، اپنے لڑکے کی، میں اپنے ملک سے ہو کر ایک دفعہ واپس آتا ہوں پھر کروں گا. کال دیتا ہے کہ تو اپنی لڑکی کی شادی کہیں اور نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کال دیا کہ نہیں کروں گا. وہ گیا، اس کے بعد کئی سال تک نہیں آیا. 3-4 سال کے بعد وہ مجھے کسی اور جگہ ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آیا میری لڑکی سے شادی کروانے کے لیے؟ میں نے انتظار کروایا، میری لڑکی کی عمر گزر گئی، وہ بیٹھی رہ گئی، میں نے اس کے رشتے نہیں دیے، اب بدنامی ہو چکی ہے. کہنے لگا کہ وہ جو فنا آدمی تھا اس سے میں نے مشورہ کیا تھا، اس نے اچھی رائے نہیں دی تھی. تو اس نے پوچھا اچھا اس نے اچھی رائے نہیں دی تھی، ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اس کے بارے میں، تو اس نے کہا تھا نہیں معلوم کیسا ہے. کہنے لگا اس نے کہا نہیں معلوم، میں سمجھ گیا تو اچھا نہیں ہے، اس سے میں نہیں گیا. اب یہ حیران ہوا کہ اس نے یہ کیوں کہا. بعد میں پتا چلا کہ یہ جو صاحب تھے ان کا موڈ تھا کہ اپنے لڑکے کی شادی اس کی لڑکی سے کریں گے. اس نے دیکھا دوسرا آدمی معلوم کر رہا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، تو پھر اس کی لڑکی تو چلی جائے گی. تو اس نے اس کو روکنے کی خاطر صرف ایک جملہ کہا، کیا؟ نہیں معلوم کیسا ہے. وہ جو آگ میں جل رہا تھا وہ سارا اس نہیں معلوم کے اوپر جل رہا تھا. غیبت نہیں کی تھی، تہمت نہیں لگائی تھی، ایک یہ کہا تھا کہ نہیں معلوم کیسا ہے. اگر ہم لوگوں کی زندگی میں سے فرشتے سب جمع کریں اور کریں گے تو نئی معلوم اور بہت کچھ معلوم ہے سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. آگے کیا ہونا ہے اس کا خدا جانتا ہے. ہمیں ان کی تاثیر ڈھونڈنی پڑے گی. بہت ساری چیزوں کی تاثیر ہمیں نہیں معلوم ہے. اگر ہم اپنی بصیرت کو تیز کر لیں تو شاید ان چیزوں کی تاثیر ہمیں ملنا شروع ہو جائے کہ کیسے ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے. آج نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. بس ہم کو یہ سمجھ رہا ہے عبادتیں علیحدہ ہو رہی ہیں, گناہ علیحدہ ہو رہے ہیں, رزق کہیں اور سے آ رہا ہے, شہرت کہیں اور سے مل رہی ہے, عزت نہیں. یہ سب انٹرکنیکٹڈ ہے. اتنا شدید جڑا ہوا نظام ہے کہ ہماری ایک حرکت نہیں معلوم کیا کچھ کر دے گی. جیسے اس کا ایک نہیں معلوم اس کو عذاب میں ڈلوا گیا. بہرحال بعد میں ان لوگوں نے اس کے مسئلے کو حل کیا, اس کی لڑکی کی شادی کروائی. جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے پھر جان چھوڑی, کہا اب میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے مولا اس کو معاف کریں. تب کہیں جا کر وہ صاحب پھر دوبارہ خبر سے نکلنے کے قابل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. خلاصہ نظام کی پیچیدگی پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. جیسے ہم لوگ ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو کرنے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلسفیانہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو زندگی کے حقائق ہیں یہ شاید اثر کے حساب سے زیادہ ہوتے ہیں. مجھے ایک بادشاہ کا نصیحت پوچھنا ایک آدمی سے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ تھا, اس نے ایک عالم کو بلایا اور کہا کہ مجھے نصیحت کرو. تو اس نے اس سے پوچھا کہ نصیحت جو ہے وہ اس میں سے کروں جو میں نے پڑھا ہے یا اس میں سے کروں جو میں نے دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں سے کرو جو تم نے دیکھا ہے, اس کا اثر زیادہ ہے. تو بعض اوقات واقعا ایسا ہے کہ جو پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے اس کا اثر کہیں زیادہ ہے. چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جعفر مشتہدی نام کر کے ایک آغا کا, جو عارف شخصیت تھی اور امام کے اشاروں کے اوپر, امام کے فرمان کے اوپر بہت سارے کاموں کو انجام دیا کر رہے تھے. ایک آدمی جو آغا جعفر مشتہدی کے ساتھ ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. کو مہینے بھر پہلے شاید میں نے کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد, 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 محمد. ہمیں نظام سے پیچیدگی کا تھوڑا سا شاید اندازہ ہو اس کے اندر. کہتے ہیں صاحب وہ بیٹھے تھے کہنے کے میں آغا جعفر مشتہدی کے ساتھ. اچھا جو ہم لوگ حکایت سنا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ جملے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یعنی بالکل ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا انہوں نے یہ کہا تو کہا کا مطلب انورٹڈ کاماز کے اندر نہیں ہے, بالکل ڈکٹو ورڈ ورڈ یعنی ایسا نہیں ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یا اس نے نہیں کہا تھا, اس کے برابر ایک اور آدمی بیٹھا ہوگا اس نے کہا ہوگا. ان چیزوں کو آپ جو حاشیے کی چیزیں خود ہی نکال دیا کریں, کیونکہ ہم اس کی نہ ایشورنس لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اور اگر ہر چیز کی تشریح کرتے رہیں کہ نہیں اس نے کہا تھا برابر میں ایک اور آدمی تھا اس نے کہا تھا پھر اس نے اس کو سنایا تھا پھر, تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ وہ پتہ چلے گا اتنی لمبی تفصیلات ہو جائیں گی اس کی جو شاید بور کر دیں گی سب کو. بہرحال کچھ واقعہ اس طرح کا کہ آغا جعفر مشتہدی کے ساتھ ہوئے تھے, انہوں نے کچھ اس قسم کا واقعہ سنایا. تو ہم لوگ بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کچھ اس قسم کا واقعہ تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. ایسنس وہی ہوتا ہے, یہ ڈیٹیلز جو ہیں اسے زیادہ معلوم نہیں ہوتی. تو وہ باہر انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی آیا دروازے پر, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آغا سے کہنے لگا کہ آغا, یہ تھوڑا وقت پہلے کی بات ہے البتہ صدام کے دور کے اندر اندر, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ آغا مجھے ایک ملین تومان دے دیں. شاہ کے زمانے کا ذکر ہے, ایک ملین تومان بہت بڑی رقم ہے. شاہ کے زمانے میں ایک ملین تومان بہت بڑی رقم ہے, یعنی ایک ملین تومان سے بڑے بڑے گھر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آدمی آیا کہنے لگا آغا صاحب مجھے ایک ملین تومان دے دیں. آغا نے سنا کہا صبر کرو, اس طرح کی بات کی کہا صبر کرو. ایک اور آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آغا نے کہا جاؤ دیکھو ایک ملین تومان آئے. وہ گیا, ایک اور آدمی کھڑا تھا, کہنے لگا وہ آغا جعفر مشتہدی کو فلاں آدمی نے ایک ملین تومان بھیجوائے وہ لے لیں. آغا نے کہا تم جاؤ اس کے ساتھ, یہ جہاں سے بھی کہہ رہا ہے وہاں سے جا کے ایک ملین تومان لاؤ, اس جگہ تم بیٹھے رہو. وہ گیا, وہ بھاگا بھاگا گیا بےچارا, ایک ملین تومان لایا, وہ ایک ملین تومان اس کو دیکھنے لگا سب میں جاؤں. ہاں جاؤ تمہارے پیسے آ گئے, چلا گیا. اب وہ جو بیچ والا تھا وہ کہنا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ملین ملین آ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے, ادھر سے ایک ملین مانگ رہا ہے, وہ کیوں مانگنے آیا صاحب آپ سے, کوئی مدیون تھا مخروض تھے, ادھر سے وہ ایک ملین دینے آ گیا. تو اب بعد میں اس آدمی کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم خود جاؤ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا واقعہ. تو وہ آیا اس کے پاس, ایک ملین والے کے پاس جو مانگنے آیا تھا. اسے پوچھا بھائی تیرا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں عراق میں تھا، صدام کے مظالم شروع ہوئے، اس نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا، ایک آدمی کو نکال رہا تھا، وہ میرے پاس آیا 1,000,000 تومان لے کر، مجھ سے کہنے لگا یہ 1,000,000 تومان رکھ لو، مجھے تو یہ نکال رہا ہے لائن، کچھ لے کے جانے کی اجازت نہیں دے گا، تم یہ رکھ لو، کبھی دوبارہ ملے میں تم سے لوں گا۔ کہا نہیں بھائی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ مجھے اس نے تمہیں آج نکالا ہے، کل مجھے بھی نکالے گا، میں کہاں تمہارے 1,000,000 سنبھالتے پھروں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں نے رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نہیں بھی ہوا تو کچھ نہیں، ایسی باتیں کر کے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگا ابھی وہ گیا تھا، کچھ وقت کے بعد میرے اوپر حملہ ہو گیا، اس کو تو بیچارے کو اتنی فرصت ملی تھی کہ اپنا پیسہ ادھر ادھر کرتا، مجھے وہ موقع بھی نہیں ملا۔ جیسا حالت میں تھا میں ویسے ہی گھر سے نکل کے بھاگا، اور ہوتا ہوتا ایران آ گیا، نہ اس کے 1,000,000 نہ اپنا کوئی پیسہ، ایران آ گیا، ہم بے یار و مددگار، ایک ہاتھ میں کچھ پیسہ ہی نہیں، لوگوں سے مانگ تھوں کہ اپنی زندگی گزارنا شروع کی، تھوڑا سا گزرے تھے، چند سالوں بعد وہ آدمی مل گیا ایک جگہ پہ، کہنے لگا کہ تم اچھا ہوا مل گئے، میں بہت فقیری کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے 1,000,000 دے دو۔ اس نے کہا بندے خدا، میں تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جب لائن نکالے گا تو کیا پتا ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، میں کہاں بچنے والا، مجھے اس نے اس طرح کر کے نکال دیا اور میں تو آ گیا۔ کہنے لگا نہیں، بہانے بازی نہیں کرو، 1,000,000 دے دو۔ کہنے لگا بل بھائی کہاں سے، اب وہ منع کیا جائے، اس کا اصرار بڑھا جائے، وہ بے عزتی کرنے کے اوپر تل رہا ہے، اور اس کو وقت دیکھے گا کہ اتنے دن کے اندر 1,000,000 دینا، ورنہ میں یہ کروں وہ کروں۔ یہ بیچارہ مظلوم بیٹھا ہے، یہ گیا حرم میں یا اہل بیت کی کسی اور روزے کے اوپر جا کے فریاد گزارش، بالآخر اس کے دل میں آیا کہ امام وقت سے پکارتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ مولا میں مظلوم ہوں، میں 1,000,000 نہیں لیے اس کی، مجھے کیوں پھنسا رہا ہے۔ کہنے لگا جب میں یہ دعا کرنے لگا وقت کے امام سے، تو میں سوچنے لگا کہ یار 100,000 روپے مانگنا تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، امام 1,000,000 دیں گے، چلو کوئی مانگے 100 روپے مانگ لے، 1,000 روپے مانگ لے، تھوڑا بہت زیادہ آگے پیچھے 1,000,000 بہت بڑی رقم ہے، اگر امام سے مانگنا ہے اتنا مانگوں نہیں مانگوں۔ تو کہنے لگا میں اس شش و پنج میں تھا کہ امام 1,000,000 دیں گے نہیں دیں گے، بھر میں نے مانگ لی دعا۔ کہنے لگے جب میں نے دعا مانگی تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جعفر مستعجی سے کہو 1,000,000 دے، وہ دے گا۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ میں جا کے ان سے مانگوں گا، وہ مجھے جوتے ماریں گے کہ میں کوئی بینک کھولا ہوں کہ 1,000,000 دوں تجھے، کیوں دوں؟ کہنے لگا وہ جو آواز آئی تھی وہ یقین سے کہہ رہی تھی کہ جاؤ آغا مستعجی سے کہو، تو میں آ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، باقی تو نے خود دیکھا، آغا نے نہیں پوچھا کون کہہ رہا ہے، کس نے کہا ہے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں آتا ہے۔ کہنے لگا چلو یہ معاملہ تو کھیل گیا، اب وہ اس کا معاملہ کیا ہے، وہ 1,000,000 دے کے گیا، چلو لینے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لینے تو بہت آتے ہیں۔ اس کے پاس گیا کہ تم کون ہو بھائی؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں تاجر ایک ہے ایران میں تھا، اس کا نمائندہ ہوں۔ کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ ادھر گئے، اس سے پوچھا تم کون ہو، کیوں 1,000,000 دیا؟ کہنے لگا کہ مجھے شاہ نے ایک کیس میں پھنسا دیا تھا، اس زمانے میں ایک جیل ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، بہت بدنام جیل تھا، اوین نام کر کے، زندان اوین، جو زندان اوین میں ایک دفعہ جاتا تھا 6 مہینے بعد فائل کھلتی تھی، 6 مہینے تک تو فائل ہی نہیں کھلتی تھی، 6 ماہ بعد فائل کھلتی تھی، اور 6 مہینے تک اس کو ایک انڈیویجل سیل میں رہنا ہوتا تھا، جس میں سونے کے لیے کروٹ لینی پڑتی تھی، سیدھا نہیں سو پاتا تھا آدمی، کروٹ لے کے سوتا تھا، وہ بدبخت جیل تھا، جو اس میں جاتا تھا 6 مہینے تک تو فارغ تھا کہ 6 مہینے تک تو فائل کھلنی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں پھنس گیا اس زندان اوین کے اندر، ایک رات دو رات چند رات گزری، میں نے دیکھا میرے بس میں نہیں ہے یہ بات، یہ میری طاقت سے باہر۔ کہنے لگا میں بہت گڑ گڑایا امام کے حضور کہ مولا مجھے اس زندان سے نکال دیں، 6 مہینے میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا میں سوچا میں کیا کروں، امام سے کیا نظر کروں، تو میں نے امام سے نظر کی کہ مولا اگر میں چھوٹ گیا نا 1,000,000 تو مان دوں گا۔ کہنے لگا جب وہ میرا آدمی آیا تھا نا تمہارے پاس، اس سے تھوڑی دیر پہلے میں چھوٹا تھا، میں نے چھوٹتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ جعفر مستعدی کو 1,000,000 بھجوا دیے۔ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کتنا پیچیدہ نظام ہے، واقعا پیچیدہ، بہت پیچیدہ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کرنے والے کے لیے بہت سادہ ہے، ہم لوگ صرف دنیا دیکھ رہے ہیں لہذا ہمیں پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اگر خاندان اہل بیت کی طاقتوں کو دیکھیں تو پھر بہت سادہ ہے یہ، پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی طاقتیں اس سے زیادہ ہیں۔ پھر ان کے اختیارات اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ دنیا بہت مشکل بنی ہوئی ہے. تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا تحمل کر لیں، اہل بیت پر اعتماد کریں، ان کی بے مثال قدرتوں کے اوپر ایمان رکھتے رہیں کہ خدا نے تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم سب کو مل سکتا ہے، تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمائے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها. جو عمل صالح انجام دے تو اپنے نفس کے لیے، اور جو برائی کرے گا تو اس کی برائی اس کے خلاف جائے گی. ثم الى ربکم ترجعون. تم سب اپنے پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے. پلٹا دیے جاؤ گے کہ کل تھوڑی سی تشریح عرض ہو گئی. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ان ربک یغضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکمت اور نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، وفضلناہم علی العالمین ان کو تمام جہانوں پر برتری دی، اور وآتیناہم بینات من الامر اور انہیں کھلی دلیلیں کام کی دے دی، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا محض بغاوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک قوم کا تذکرہ ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں جب کبھی بھی تاریخ کا تذکرہ کرے تو تاریخ کا تذکرہ تاریخ کی خاطر نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا تذکرہ ہم لوگوں کو آئندہ زندگی میں سکھانے کی خاطر ہے. اگر بنی اسرائیل کا تذکرہ جو 3000 سال پہلے تھے لگ بھگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو مر کھپ گئے، بلکہ یہ ایسی قوم کا تذکرہ ہے جس سے آپ سیکھیں اپنی زندگی کے لیے. بس بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ان کو حکمت دی اور ان کو نبوت دی. تو یہ تینوں تو ہمیں بھی دی، بلکہ ان کو نبوت کم دی، ہمیں ختمی مرتبت کی ذات مقدس ملی، ان کو امامت نہیں ملی. ہماری امت میں امامت بھی قرار پا گئی. صحیح. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انہوں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، وہ رزق ہمیں بھی مل گیا پاکیزہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو تمام جہانوں پر برتری دی. اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خدا نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے بنایا گیا. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور انہیں ہر امر میں سے کھلی دلیلیں دے دیں. کسی نبی کے معجزات اتنے نہیں جتنے ختمی مرتبت کے معجزات ہیں، جتنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معجزات ہیں. بس بیناتِ من الامر ہمارے لیے بھی آ گیا. انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جھگڑا کر گئے، اختلاف کر گئے علم آنے کے بعد. تو یہ مسلمانوں نے بھی کیا، جھگڑا اور اختلاف کیا ہے علم آنے کے بعد. کیوں کیا ان لوگوں نے؟ بغیم بینہم، باہمی بغاوت کے سبب، ایک دوسرے کے درمیان ظلم اور تعدی کے سبب، تجاوز کے سبب. کیا مطلب ظلم و تجاوز کیا ہے یہاں پر؟ ایک آدمی کو کوئی حق ملا ہے، اس کے اوپر قانے نہیں ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے. ان کو سب کچھ ملا، ظلم اور تجاوز کے نتیجے میں، ظلم اور تجاوز کے نتیجے میں انہوں نے بغاوت کر دی، طغیان کر دیا. مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. سب کچھ واضح ہو گیا، نشانیاں مل گئیں، کتاب مل گئی، سب کچھ ملنے کے بعد ظلم و تجاوز کیا. ظلم و تجاوز کیا ہے؟ اپنے حق سے تجاوز کرنا. ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھیے گا، ایک ہمارا اور آپ کا حق ہے اور ایک ہماری اور آپ کی خواہش ہے. بہترین انسان وہ ہے جس کی خواہشات حتیٰ اس کے حق سے کم ہو. یہ شخص قانع ہے جس کی خواہشات اس کے حق سے کم ہو. یہ آدمی قانع ہے. اصل اس انسان سب اس سے خوش ہوں گے جس کی خواہشات کم ہوں گی. نبی کی ایک روایت میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر مت رکھو، لوگ تمہیں پسند کریں گے.
ما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، اگر اسے دیکھو گے لوگ تمہیں دشمن سمجھیں گے، اسے مت دیکھو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تمہیں پسند کریں گے، اور دنیا کے مقابلے میں زہد اختیار کر لو تو خدا تمہیں پسند کر لے گا۔ کسی نے پوچھا نبی سے آ کر، اے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں لوگ بھی پسند کریں خدا بھی پسند کرے، نبی نے دو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، تمہارے لوگوں سے دشمنی کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، لوگ تمہیں پسند کریں گے، لوگوں سے کچھ توقع مت رکھو۔ دوسرا کام کیا کرو، دنیا میں زہد اختیار کرو، کم از کم پہ قناعت کر لو، پھر خدا بھی تمہیں پسند کرے گا، لوگ بھی خوش خدا بھی خوش۔ راستہ کیا ہے، دونوں کے معاملے میں اپنی توقعات کو کم کر لو، دنیا سے بہت کچھ سمیٹنے کی کوشش نہ کرو، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، مانگنا تو خدا سے مانگو، اور جب خدا سے مانگنے آؤ تو دنیا میں سے بھر بھر کے مت مانگو، زیادہ مانگنا آخرت کا مانگ لو، تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی، لوگ بھی تمہیں چاہیں گے، خدا بھی تمہیں چاہے گا۔ یہ جتنی قوموں نے تحدی کیا ہے اپنے انبیاء کے خلاف، ظلم کیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی، اپنے حق سے زیادہ چاہا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب مانگنے لگے، اور ہم انسان بھی ایسے ہی، اگر خدا نے مجھے اور آپ کو جو کچھ دیا اس کے اوپر قانع ہو جائیں تو پھر تو بہت ہے ہمارے پاس، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جتنا کچھ بھی ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور اگر خدا کے دیے ہوئے کے اوپر قانع ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا۔ اب آپ سوچئے ہم لوگ کس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ تمام باتیں دہرانے یعنی اتنا دہرائی جا چکی ہیں کہ شاید دہرانے میں اتنا مزہ بھی نہیں رہا۔ اب یہ جو کمپٹیشن ہے ہم لوگوں کی لائف میں، آیا واقعا اس کی کوئی حیثیت ہے، آیا واقعا اس قابل ہے کہ اس کی زندگی گزارنی چاہیے؟ آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہوں گے، آپ کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن دنیا بالآخر اسی پہ مر رہی ہے، دنیا جو کٹ مری ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اور جو ساری زندگیاں برباد ہو گئی ہیں کہ کسی نے اپنی جوانی گنوا دی ہے، کسی نے اپنی اولاد کو قربان کر لیا ہے، کسی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور اینڈ میں جا کر کیا ہے، اینڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا اینڈ میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک حد تک انسان کے لیے سب چیزیں اہم ہیں، ایک خواب چاہیے، ایک حادثہ چاہیے، ایک جملہ چاہیے کہ جتنا کمائے سب کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ مثلاً ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرض کریں صاحب مثلاً ہمارے جیسے کسی آدمی نے جھوٹ سچ بول کر کیا کچھ کر کے بہت عزت کما لی، بہت دولت کما لی، صحیح ہے، ایک اشارہ چاہیے، امام تشریف لائیں اور کہیں تو نے جو اب تک کیا تھا نا اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم ہو گیا، اب کچھ بچا؟ ایک اشارہ چاہیے، ایک اشارہ، ایک حادثہ چاہیے، ایک آدمی تھا اس نے پوری مثلاً پوری زندگی محنت کر کے اتنا کما لیا جس کی کوئی حد نہیں، ایک حادثہ چاہیے، ایک حادثہ چاہیے، ایک فلج ہونا چاہیے بس، اور معاملہ ختم۔ پتہ نہیں پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا نہیں کیا، کچھ چیزیں عجیب تکلیف دہ ہیں لیکن اچھا ہے، لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، انٹرنیٹ پہ تقریر نہیں سنتا اس لیے اچھا وہ سنائی گئی نہیں، وہ پہلے کچھ گڑبڑ کاموں میں تھا، بند خدا نے ہجرت کی، ہجرت کرنا اس کو کہتے ہیں، برائی سے ہجرت کر کے خدا کی اچھائی میں داخل ہو جانا، یہ ہجرت نہیں ہے، اب کراچی سے دبئی آ گئے، یہ کوئی ہجرت نہیں ہے، ہجرت وہ ہوتی ہے جو انسان خدا کی راہ میں کر رہا ہوتا ہے، آپ نے ہجرت کی، گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گئے، یہ ہجرت ہے، اس نے ہجرت کی، غلط کاروبار کرتا تھا، خوب کماتا تھا، اور مثلا میں جب یہ جملے سنتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کہنے لگا میں ایسا تھا شاپنگ کرنے دبئی جاتا تھا، میں کہا اچھا دبئی کا یہی اسٹیٹس رہ گیا ہے، یہ عالم ہے۔ تو بہرحال وہ دو نمبر کام تھا، بہت کماتا تھا، بے تحاشا کماتا تھا، اس کی ماں اور اس کی زوجہ دونوں متدین دیندار مومنہ خواتین، دونوں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب میں مذاق مذاق میں کہتا ہوں، اس کی وائف بھی نہیں سنتی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس کی بیوی جلاد دیندار ہے، اس کی ماں نے دیکھ کر شادی کی ایسی جگہ پر جہاں پہ ایک ایسی لڑکی ہو جو اس کو سیدھا کر دے، اس میں خوبی یہ تھی کہ اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا تھا، ماں اتنی دیندار تھی کہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ دو نمبر کام کرتا ہے تو اس نے اس سے تحفے لینا بند کر دیا، لاکھ دیتا تھا وہ کہتی تھی نہیں مجھے نہیں چاہیے، جتنا ہے بس جو پہلے تھا وہی صحیح ہے. بار وہ ایک مومنہ خاتون سے اس کی شادی کروا دی گئی، اب دونوں نے مل کر فرنٹ بنا لیا، جب گھر میں آتا تھا اس کو سناتے تھے یہ حرام ہے، یہ ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو. ماں کے اصرار پر ایک دفعہ حج کرنے چلا گیا، کچھ بصیرت اس کو ملنا شروع ہوئی، آخر میں ان دونوں نے جبر کر کر کے اس کا کام چھڑوا دیا. یہ صاحب مہینے کے کئی کے ملین کمانے والے 4,000 روپے مہینے کی جاب پہ لگ گئے، اب گھر میں عالم ہی کچھ اور ہو گیا، فخر و فاقہ ہو گیا. اب بھی وہ دونوں خوش، ہاں ٹھیک ہے ہم فاقے پہ خوش. تو خدا نے بہرحال اس کو، اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، رزق کی کچھ مقدار ایسی ہے جو میرے اور آپ کے نصیب میں لکھی ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ حلال سے لینا ہے یا حرام سے لینا ہے، ہم نے طے کرنا ہے. وہ رزق اس کی مقدار میں لکھا تھا، یہ عینی شاہد ہے، زندہ شاہد ہے، جتنا دو نمبر سے کماتا تھا مشکل سے 2 سال میں پھر وہ سب کا سب مکمل حلال سے کمانے لگا. 2-2.5 سال لگے ہوں گے، دوبارہ اسی مقام پر آ گیا فائنینشلی، اتنا ہی کمانے لگا مکمل حلال سے. پہلے جو کماتا تھا اس میں کار خیر میں بہت کم تھا، اب ماشاءاللہ جتنا کماتا ہے سارا کار خیر کے اندر ہے. رزق کی مقدار لکھی ہوئی ہے، شاید ہم گڑبڑ نہ کریں تو ہمیں حلال سے اتنا ہی ملنا ہو، اور مل رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بہرحال وہ جناب علی وہ کماتا تھا، وہ ہو گیا اتنا ہی کمانے لگا. پھر اس نے یہ ایک تو خود ایک نشانی بن گیا، پھر اس کے برابر میں ایک اور نشانی ملی، جس کاروبار میں یہ 2 نمبر کماتا تھا اس میں اس کا ایک اور دوست بھی تھا، وہ بھی 2 نمبر کماتا تھا، پہلے کا دوست تھا. یہ اس کے پاس جا کے کہتا تھا کہ دیکھ میں نے چھوڑ دیا، ابھی بھی خدا مجھے حلال سے اتنا ہی دے رہا ہے، تو کب چھوڑے گا؟ بہت سناتا تھا اسے، وہ کار خیر میں بھی کوشش کرتا تھا کچھ نہ کچھ کرے. اینڈ یہ ہوا کہ ابھی سے میرے خیال میں کچھ وقت پہلے، میں ڈیفائن نہ کروں، اس کو ایک دورہ پڑا، اپاہج ہو گیا. اچھا مثال کے طور پر اپنے بچوں پر اس حساب سے خرچ کرتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک ایک لڑکے کے پاس 3-3 لیپ ٹاپ ہوا کرتے تھے، اس حساب سے یعنی جو ہے دھڑلے سے دیے چلے جا رہا ہے، یہ عالم تھا. بیوی کے پاس اتنا زیور، بچوں کے پاس 2 یا 3 بچے تھے میرے خیال میں اس کے. اس کے بعد یہ ایک دفعہ اس کو اپاہج ہونے کے 5-6 مہینے کے بعد ملنے گیا، اس دوران ملنے گیا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا ماں صاحب میرا دل آج بہت خراب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج اس سے ملنے گیا تھا، میرے سامنے بہت رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ میرے بچے مجھے تھپڑ مارتے. کہہ رہا رو رو کے کہہ رہا تھا کہ یہ بچے مجھے تھپڑ مارتے ہیں. کہنے لگا کہ تم نے منع نہیں کرتا ان کو؟ کہنے لگا میں اپاہج ہو گیا ہوں، اب یہ لوگ نہ کہ میری عزت نہیں کرتے، میری سنتے نہیں ہیں، مجھے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس ہمارے دوست نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ ان لڑکوں کی غلطی نہیں ہے، یہ جو ہم نے ان کو کھلایا ہے نا وہ اب رنگ دکھا رہا ہے. بیوی نے وہ سارا زیور رکھ لیا جو اس نے دیا تھا، اور کوشش میں یہ کہ اس کو کسی طریقے سے گھر سے باہر نکالے. یہ کون ہے؟ یہ بھی 4 مہینے پہلے اتنا بڑا ٹائکون تھا کہ اپنے پاس کسی کو ہلنے نہیں دیتا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے اندر دیکھی ہیں چیزیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دھوکہ مت دیں، یعنی دھوکہ نہ ہونے دیں، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کر ایک جملہ آئے گا جو ابھی میں مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح کر کے تھا فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بہرحال آئے کریمہ شاید میں صحیح ادا نہ کر رہا ہوں، لہذا میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ دیکھ لوں، ابھی میں بعد میں جب آتا ہے تو پہنچتا ہوں. فرمایا کہ تمہیں کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، کافروں کا ادھر سے ادھر جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تم دیکھو گے کافر بہت زیادہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، بہت طاقت ہے ان کے پاس، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دیں. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے خدا نے متعال کے سامنے، یہ کبھی بھی تبدیل ہو جائے گا. ہم اور آپ اگر غیبت کبرا کے آخری زمانے میں ہیں تو ہمیں یہ دھوکہ بہت شدید ہونے کا چانس ہے، ہمیں بہت شدید دھوکہ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ ہونے دیں، جو آپ کو اسلام کے اصول پتہ ہیں وہ بھلانے کی کوشش نہیں کیجیے گا تو آپ اور میں بچ جائیں گے. مثلا آپ کو اور مجھے پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، اب جھوٹ 1,00,000 دلائے یا 20,00,000 دلائے، جھوٹ نہ بولو چونکہ یہ حرام ہے. آپ شریعت کے اندر رہیے، اطاعت خدا کے اندر رہیے، معاملہ حل ہے، باقی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اگر ہم اور آپ نے خدا کی راہ میں قدم بڑھایا، خدا ساتھ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، خدا نے مطالعہ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، خدا کے راستے کے اوپر قدم بڑھا رہے ہیں، کفر کے اندر ہوتے ہوئے قدم بڑھا رہے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں دے گا، کیوں نہیں ہدایت دے گا؟ لیکن بنیاد کو خراب نہ ہونے دیں. جھوٹ غلط ہے، غلط رکھیں، غیبت غلط ہے، غلط رکھیں، مومنوں کا بغض دل میں رکھنا غلط ہے، بغض دل میں مت رکھیں، حسد کینہ دل میں نہ رکھیں. وہ جو فنڈامنٹلز ہیں دین کے ان کو پورا کرتے رہیے، آپ کا میرا کام صحیح ہے، خدا ہدایت دے دے گا. سارا کام کیا ہے؟ اپنی بنیادوں کو صحیح کر دیجیے. اس میں ایک آیت آئے کریمہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ان ربک یغضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، خدا سب فیصلے کر دے گا. ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها، دیکھیے اگر خدا نے ہدایت کے لیے اس سے علاوہ کچھ ہوتا تو یہ کہا ہوتا، اب دیکھیں یہ کیا کہا. پھر ہم نے تمہیں امر سے شریعت پر مقرر کیا ہے تو تم اس کی پیروی کرتے رہو. کہہ رہے ہم نے اپنے امر سے شریعت پر تمہیں مقرر کر دیا ہے، تم اس کی پیروی کرو. شریعت کی پیروی کے علاوہ راستہ نہیں ہے، دین کی پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا جو نہیں جانتے. خدا کے راستے کے مقابلے میں ایک چیز ہے، خواہشات کی پیروی. تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خدا نے متعلق دین کی پیروی کرنا. آپ کو جب بھی آپ کا نفس تنگ کرے اس آئے کریمہ کو سوچا کریں، خدا کہتا ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرو، دین کی پیروی کرو. صبح کو آپ اٹھنے لگے، اذان کا وقت نزدیک آ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں اور سو لوں، یا آخر وقت آ رہا ہے، بعض لوگ آخر وقت میں پڑھنے والے دیکھتے ہیں ابھی اور سنوں، اپنے آپ سے پوچھے گا خدا نے کہا ہے شریعت کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی مت کرو. یہ خواہشات ہیں، ہم سمجھتے ہیں یزید ابن معاویہ نے سید الشہداء کو شہید کیا وہ خواہشات کی پیروی تھی، نہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ زندگی ہے. ایک چیز مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، عمر ابن سعد کے لیے کربلا کا میدان تھا جو اس کو جنت یا جہنم میں پہنچاتا، ہمارے لیے کون سا میدان ہے؟ ہمارے لیے یہ زندگی ہے. اس کے لیے جنت اور جہنم میدان کربلا میں رکھی تھی، ہمارے لیے جنت اور جہنم یہیں پہ رکھی ہے، اسی زندگی کے اندر. اب میں اور آپ اگر میدان کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ تو ہم اور آپ کہیں گے بلا شک و شبہ ہم سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے. ابھی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں منتظر ہیں کہ کوئی اور میدان بنے گا، اس میں میں کمال دکھاؤں گا اپنے ایمان کا؟ نہ بنا پھر اسی پہ معاملہ ختم ہو گیا؟ پھر ایک زندگی کے علاوہ دو نہیں ہیں، ایک ہی ہے، وہ بھی کتنی باقی ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو کیوں انتظار کروں؟ جو کرنا ہے ابھی کرو. آپ کہیں گے جب امام تشریف لائیں گے تو ہم بھی نماز شب پڑھیں گے، ابھی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کل تک زندہ ہو، کس کو معلوم؟ جو کرنا ہے بندگان خدا، آپ کو دین میں سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین ہے، اس پر آپ عمل شروع کر دیں، اور انتظار نہ کریں گے بعد میں کریں گے. ابھی مثلا کل ہم نے آپ کو سنا ہے، آپ مثلا آغا مرشی نجفی کا وہ قصائی والا واقعہ کہ وہ جناب دے دیتا ہے سب کچھ، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ایک دفعہ مجھے مر جائے تکلیف، لکھ کر بھیجے پھر دیکھو میں بھی اپنا سب کچھ دے دوں گا. بندے خدا، ان کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ تم اچھائی میں، ابھی آ جاؤ. خدا نہیں جانتا کیا؟ نہیں کہہ رہا میں سب کچھ انسان دے دے، وہ تو ایک ایکسٹراڈنری کنڈیشن تھی، نہیں تو بلاخر اپنی زندگی میں سے جو آپ نے اچھائی کا ارادہ کیا وہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک سنگین معاملہ، اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. میرے ذہن میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جس سے مجھے بہت لوگوں کی اعتراض اٹھانے پڑے ہیں گزشتہ 3-4 سال کے اندر، اور بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے معاملہ کہ میں خدا سے کہتا ہوں خدا اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو بھلا نہیں سکتا، مجھے بھلوا دے، معاملہ ختم ہو جائے، میری دماغ سے نکل جائے۔ مثلا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میراث چھوڑ کر مرنا تاکہ بچے اس سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کس کے حق میں؟ ہمارے لاہور میں ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، فائنینشلی اسٹرانگ۔ مجھ سے پتہ نہیں یہاں سے سنا کہاں سے سنا، بھر ان کے دماغ میں ایک اچھا جملہ آیا، مجھ سے ایک دن کہنے کے مولانا صاحب دنیا میں جب کوئی کام بڑا کریٹیکل ہوتا ہے تو میں بچوں کو نہیں دیتا، خود کرتا ہوں۔ یعنی اگر مجھے بزنس کی کوئی ایسی ڈیل کرنی ہو جو کئی ملین کی ہو تو میں بچوں کو نہیں دیتا، میں خود کرتا ہوں۔ میں اتنا ڈھیر سارا پیسہ چھوڑ کے چلا جاؤں کہ بچے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں گے، یہ ان کو کیوں دوں، میں خود کیوں نہ کر کے جاؤں؟ دنیا میں 10 لاکھ روپے میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ ڈیل خراب کر دے گا، 10 لاکھ روپے ضائع کرے گا۔ ابھی میں فرض کرو 4-5 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں مثلا، اور میں ان کے ہاتھوں میں چھوڑ کے چلا جاؤں کہ یہ جو گل چھلے اڑانے اڑانے، اور یہ تو بچ جائیں گے اور میں مارا گیا، تو میں کیوں اتنا پاگل بنوں؟ اب ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا پھر تمہارے دماغ میں کیا آیا؟ کہنے لگا میں جو کر کے جاؤں گا اپنی زندگی میں کر کے جاؤں گا، بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جتنی ان کو ضرورت ہے، باقی اللہ کے نام پہ خود کر کے جاؤں گا۔ اگر کوئی غور سے سوچے، اس کو میں کہتا نہیں، خاص کر دبئی جیسی جگہ پہ تو میری ضرورت بھی نہیں ہے یہ کہنے کی، لیکن اگر کوئی غور سے سوچے تو کیا اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں اس امید پر کہ شاید وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے جبکہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، یہ بہتر ہے یا میں خود ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاؤں یہ بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ پھر اس نے ایک اور بات بھی کہی، ایک یہ جملہ کہا، کتنا اچھا جملہ ہے کہ میں 1 ملین کی ڈیل میں بھی بچوں پہ اعتماد نہیں کرتا، تو اپنی ساری زندگی کی کمائی کے معاملے میں بچوں پہ اعتماد کروں گی، مجھے جنت میں بھجوائیں گے، ایک مسئلہ۔ پھر اس نے ایک اور بات یہ کہی، کہنے لگا مولانا صاحب اگر میرے پاس مثلا 1 ملین ہو، کوئی مجھ سے کہے کہ یہ اس سے کسی نے مزہ اٹھانا ہے تو کس نے مزہ اٹھانا ہے؟ میں نے، میرے پیسے، کوئی اور کیوں مزہ اٹھائے؟ اب میں یہ سارے پیسے جمع کر کے جاؤں اور مزے کون اٹھائے؟ میری اولاد، جبکہ ضرورت کس کو ہے؟ قبر میں ضرورت مجھے ہے، اس کو کیوں مزے دوں، اپنا مزہ نہیں لوں؟ زندگی کے 1-2 سال کے لیے تو میں کہتا ہوں مجھے مزہ ملنا چاہیے، اور لاکھوں سال کے لیے میں کنگلا رہ جاؤں، مزے یہ اٹھائیں، اور ان کا کوئی بھروسہ نہیں 20-30 سال میں سب کچھ خرچ کر کے بیٹھ جائیں گے، بعد میں یہ بھی کنگلے میں بھی کنگلا۔ بات لوجیکل لگ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں کو کچھ نہیں دیں، بچوں کو دیں ضرورت کے مطابق، جس سے ان کی زندگی چلے، مثلا ان کا کاروبار بھی چلتا رہے، جو کچھ بھی ہے صحیح ہے، لیکن اصل بینیفٹ کس کو ملنا چاہیے؟ اس کو ملنا چاہیے جس نے ساری زندگی محنت کی ہے، جس نے ساری زندگی مثلا۔ اب آخر میں روایت عرض کرتا چلو، ختمی مرتبت کی روایت موجود ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسرت اٹھانے والوں میں، سب سے زیادہ حسرت اٹھانے والوں میں ایک آدمی ہوگا، بے تحاشا کمائے گا، جھوٹ سچ کر کے بے تحاشا کمائے گا، مرے گا، اولاد کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ اولاد اس کے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت میں جائے گی اور یہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے ساری زندگی مصیبتیں اٹھائیں یہ جہنم میں گیا، اور وہ جن کو مفتے میں پیسہ مل گیا تھا لیکن وہ اتنے عقل مند تھے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے، وہ جنت میں چلے گئے۔ یہ دیکھے گا کہ محنت میں نے اٹھائی، جنت کے مزے یہ لے رہے ہیں، اور میں بدبخت جہنم میں پہنچ گیا۔ پر میں قیامت میں سب سے زیادہ حسرت کرنے والوں میں یہ شخص ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو بات عقل میں آ رہی ہو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، میرے اوپر اعتراض مت کیجئے گا کہ میں نے کیوں بولا یہ بات۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ماں چین سے زندگی گزار رہی تھی، آپ نے ایک نئی بات کھڑی کر دی بیچ میں، اچھا بھلا پلان تھا، ہم یہ کریں گے باقی چھوڑ کے مر جائیں گے، آپ نے ایک اور نیا فتنہ کھڑا کر دیا، اب بچوں سے بھی لڑو کہ بھائی ہم تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہے، ہم کچھ اور کر کے جا رہے ہیں۔ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ تو بتانا پڑے گی نا، پھر آپ کہتے ہو کہ خطیب کو اور دین دینے والے کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے. ہمیں کوئی پیسہ رکھوایا آپ نے کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے؟ آپ نے ہمیں دیندار سمجھ کے یہاں بٹھایا ہے، دین سمجھنے والا سمجھ کے یہاں بٹھایا ہے. اگر دین نہیں دیں گے تو اور کیا دینا ہے ہم نے آپ کو؟ دین ہی تو دینا ہے، اور کام کیا ہے پھر؟ اور تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو جو دین سمجھنا ہے وہ تو دیں گے، اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا باقی اللہ مالک ہے. آپ دین پہ عمل کرتے ہو آپ کی مرضی، نہیں عمل کرتے ہو نہ کرو. ہماری جان کو عذاب مت ڈالو کہ ہم نے یہ دین کیوں سمجھا ہے، ایک ذمہ داری ہے. انسان ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھے نا اس دین پہ قربان کتنے لوگ ہوئے ہیں، پھر سمجھ میں آئے دین بہت قیمتی ہونا چاہیے. روایت میں لکھا ہے اگر تمہاری جان پر بات آئے تو مال دے دو اور جان بچاؤ، اور اگر تمہارے دین پہ بات آئے تو جان دے دو دین بچا لو، جان دے دو دین بچاؤ. چونکہ تمہاری ایک جان جائے گی لیکن دین بچ گیا تو لاکھوں جانیں بچ جائیں گی، اور اگر دین چلا گیا تو تمہاری ایک جان بچے گی اور دین جانے کے بعد لاکھوں جانے جائیں گی. اب سمجھ میں سید الشہدا نے کیا کیا؟ سید الشہدا نے اپنی شہادت سے ایک چراغ جلایا، اس نے کروڑوں کو زندہ کر دیا. سید الشہدا کا چراغ ابھی بھی جل رہا ہے. سید الشہدا کا معرکہ تاریخ بشریت کا ایکسپشنل واقعہ ہے، یہ مبالغہ آرائی میں نہیں ہے، کیلکولیٹڈ عرض کر رہا ہوں. تاریخ بشریت کا استثنائی واقعہ ہے. مجھے نہیں معلوم مثلا کسی نبی کے واقعے میں ایسی قربانیاں جو سید الشہدا کے واقعے کے اندر، آپ خود بھی جانتے ہیں کسی نبی کے واقعے میں نہیں. اور یہ جو انداز ہے سید الشہدا کا، سید الشہدا کے انداز میں ایک بات ہے، اگر اسلحہ ہو اور کوئی جنگ جیتے تو ایک اور مسئلہ ہے، اسلحہ نہ ہو اور لڑے اور جیتے ایک اور مسئلہ ہے، کوئی اپنی اولاد قربان کرے اور جنگ جیتے، یہ حسین کا معاملہ ہے، یہ سید الشہدا کا معاملہ ہے. مظلومیت سے جنگ جیت لی، مظلومیت سے جنگ جیتی. یہاں پر ایک بہت پیچیدہ قانون جو مجھے سمجھ میں آنے لگا تھوڑا بہت، وہ یہ کہ خدا کبھی ظالم سے کہتا ہے تو منظر بنا آخر میں فتح ہماری ہے، تو منظر بنا فتح ہماری ہے. حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آخر میں خدا نے آگ کو بجھا دیا، فتح خدا کی ہو گئی. منظر کس نے بنایا تھا؟ منظر نمرود نے بنایا تھا، خدا نے چھوٹا سا ایک کام کیا، آگ نے اثر نہیں دکھایا، جیت ہو گئی حضرت ابراہیم کی. اب میدان کربلا میں آئیے، ایک ظالم ہے، اس نے کہا میں پانی نہیں دوں گا، سید الشہدا لڑے. اس نے کہا میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں گا، سید الشہدا لڑے. سید الشہدا سے کہا بیعت کرو ورنہ یہ کر دوں گا، سید الشہدا نے کہا ہائی ہات من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے. سید الشہدا نے مقابلہ کیا، سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ میں نے علی اکبر کو مار لیا میں جیت گیا، میں نے قاسم کو مار لیا میں جیت گیا. وہ دیکھتا رہا کہ اس نے حضرت ابو الفضل عباس کو گرا لیا تو سمجھ رہا جیت گیا. اس کے بعد اس نے دیکھا میں نے حسین کو بھی گرا لیا تو سمجھا جیتا. اب جو جیت کے غرور میں آیا تو سید الشہدا کے حرم پہ حملہ کر دیا، سمجھ رہا ہے میں جیت رہا ہوں، سید الشہدا کے لاشے کو پامال کر لیا، سمجھ رہا ہے میں جیت رہا ہوں، خدا موقع دیے جا رہا ہے. عین موقع کے اوپر کوفہ کے بازار میں سید الشہدا کا نیزے پہ رکھا ہوا سر تلاوت قرآن پڑھ دیتا ہے. منظر ظالم نے بنایا، جیت حسین کی ہے، جیت حسین کی، سب کچھ ظالم نے کیا لیکن سید الشہدا نے جیت کے دکھا دیا. پھر بھی اب میں پھر چند جملے عرض کروں گا، سر جھکا سید سجاد کا اور دین بچا سید الشہدا کا. سید الشہدا، سید سجاد نے کیا کیا؟ انہوں نے سر جھکا لیا، انہوں نے تمام ظلم جھیل لیے اور سید الشہدا کے دین کو بچا لیا. ایک روایت بات علماء پڑھتے ہیں، نام آیا مولا کا تو وہ چھوٹی سی روایت درس کرتا چلوں. سید سجاد 11 تاریخ محرم کا دن لشکر چلنا شروع ہوا، جب یہ قافلہ اسرا چلا اور مقتل کے پاس سے گزرا تو بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں میں گرا لیا. وہ لعین شمر یا عمر ابن سعد سید سجاد کے پاس آیا، کہا لشکر کو یہاں سے ہٹاؤ، قافلہ یہاں سے بڑھاؤ. سید سجاد سر جھکا کے کھڑے رہے. اس لعین نے ایک کوڑا مارا سید سجاد کو، سید سجاد نے صبر کیا، کچھ نہیں بولے، پھر ایک کوڑا مارا،
بی بی زینب نے دیکھ لیا کہ ان کا رخت جگر اس طرح سے کھوڑے کھا رہا ہے، نزدیک تشریف لائی، کہا سید سجاد بھائی کا غم شدید ہے لیکن آپ حکم کریں ہم چل دیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ سید سجاد نے گویا یوں جملہ کہا، کہا پھوپھی اما سجاد کوڑے کھائے گا آپ ماتم کر لیں۔ اے میرے مولا آپ نے گھوڑے کھائے کہ کوئی حسین کا نام لے لے۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت کا مرتے دم تک قیامت تک ذکر حسین جاری رکھنے والوں میں قرار فرما، نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے عاشقوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی، اے پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود فرما، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما۔ اے خدا تجھے سید سجاد کی پیڑیوں کا واسطہ، ہے پاک پروردگار سید سجاد کی عظمت کا واسطہ، اس حقیر تجار کو سید سجاد کے قدموں میں قربان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔
جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویب سائٹ جو